وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. گزشتہ تقریر میں ہماری گفتگو اختتام تک پہنچی تھی، مسئلہ ولی زیر بحث کا جو تین یا چار ہفتوں سے، بلکہ تقریباً جب سے رمضان کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اسی وقت سے زیر بحث ہے اور اب تقریباً اپنے اختتام پر، یعنی اسلام ایک شخص اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں کس کس پیشے کے اختیار کرنے کی اجازت اور سہولت دی اور کون کون سے وہ پیشے ہیں جن کے اوپر اسلام نے پابندی لگا دی. مکروہ پیشے، یہ ہماری پہلی گفتگو کا عنوان تھا، اور حرام پیشے چار ہفتوں کی گفتگو جاری. گزشتہ تقریر میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ لاٹری سے انسان جو کمائی حاصل کرتا ہے وہ آیا جائز ہے یا جائز نہیں. لفظ پیشہ سن کر ذہن میں جو خاص خیال آتا ہے، ہم وضاحت یہ کر دیں کہ اس پیشے سے مطلب وہ بھی ہے کہ جو انسان کا فل ٹائم جاب ہوتا، اور یہاں پر وہ تمام سورسز آف انکم مراد ہیں کہ جس سے انسان کسی نہ کسی ذریعے سے دولت کو حاصل کر لیتا. لاٹری کی بات چل رہی تھی اور گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو لاٹری کا طریقہ رائج ہے، جس کے اندر پہلے ٹکٹ فروخت کیے جاتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ قرآن دازی کے بعد اس میں سے چند ٹکٹ خریدنے والوں کو کچھ مخصوص انعامات دیے جائیں اور باقی لوگ جنہوں نے ٹکٹ خریدے ان کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. ضائع ہونے سے مطلب یہ ہے کہ واپس ٹکٹ خریدنے والے کے پاس پلٹر نہیں آتے. اب یہ پیسے جو ٹکٹ فروخت کر کے جمع کیے اس سے دو کام لیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس تنظیم نے، جس ادارے نے، جس آرگنائزیشن نے یہ ٹکٹ بکوائے تھے، یہ تمام کی تمام اس کی آمدنی بن جاتی ہے، یہ اس کا پروفٹ بن جاتا ہے اس لاٹری کے سلسلے میں، اور یہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں، اس کے بعد اسپتال بنائیں، کسی مستحق کی امداد کریں، مسجد بنائیں، امام بارگاہ بنائیں، جو کچھ بھی ان کا ارادہ ہو اور جس کو وہ شروع میں ظاہر کر سکے. تو لاٹری کے ٹکٹ حقیقتاً طریقہ ایک ہی ہے، لیکن مقصد جو ہو، ایک تو یہ مقصد کہ جس طرح دوسرے پیچھے ہیں، ہمارا پیچھا یہ ہے کہ ہم اس طرح لاٹری کو نکلواتے ہیں، کچھ آدمیوں کو انعام دیتے ہیں، باقی ہماری آمدنی. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، اگر ہم یوں لوگوں سے کہیں گے کہ امور خیر میں پیسہ دو تو کوئی نہیں دے گا، چنانچہ اس بہانے سے انہیں نام کا لالچ دے کر اس بہانے سے ہم ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ مقاصد ہوں، اور ان دونوں الگ الگ مقاصد کے تحت لاٹری کا مسئلہ بھی دو الگ مسائل کے تحت حل ہوتا ہے. اگر ایسے ادارے کا یا ایسی کمپنی کا یا ایسی تنظیم کا ٹکٹ ہے کہ جو کسی فلاحی یا انسانی بہبود کے کام کو کرنا چاہیے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں اور اس بہانے لوگوں سے پیسہ وصول کر رہے ہیں، آقا کوئی کے نزدیک اگر اس قسم کا کوئی ارادہ اور مقصد موجود تو اس ٹکٹ کا خریدنا آپ کے لیے بالکل جائز. ایک جملہ ہم اور کہتے چلیں کہ یہاں پر مسئلے بھی دو الگ الگ ہیں، ایک ہے ٹکٹ کا خریدنا اور ایک ہے انعام کا وصول کرنا. خود ٹکٹ خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں، یہ ایک مسئلہ. پھر جب آپ نے فرض کیجیے کہ پہلے حرام کر کے ٹکٹ خرید لیا، تو اب اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی نفع ملے، کوئی فائدہ ملے، کوئی انعام ملے تو وہ لے سکتے ہیں آپ یا نہیں لے سکتے، یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. خود اجتہاد کرتے ہوئے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ اگر ٹکٹ حرام ہے تو انعام بھی حرام ہوگا، اور ٹکٹ حلال ہے تو انعام بھی حلال ہوگا. اپنا اجتہاد نہ کیا جائے بلکہ مستحق کے فتوے کو سنا جائے. تو دو الگ الگ مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ خریدنے کا کہ کیا ہم خرید سکتے ہیں یا خرید نہیں سکتے. تو اب پہلا مسئلہ خریدنے کا ہے. تو اگر ایسا ادارہ جس کے پیچھے کوئی بہتر انسانیت کی خدمت کا مقصد ہے تو آپ اس کا ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور لاباسا اس کے اندر کوئی حرج نہیں. البتہ اگر ایسی تنظیم ہے ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ٹکٹ فروخت کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کمائی کی جائے آمدنی کی جائے پیسے کو حاصل کیا جائے تو ایسے ادارے کا ٹکٹ خریدا نہیں جا سکتا ہے اور اس قسم کی لاٹھی میں فریق نہیں بنا جا سکتا. اب فرق یہ ہوا کہ جب آپ دوسرے ادارے کا ٹکٹ خریدیں گے تو صرف انعام کے لیے خریدیں گے اور پہلے ادارے کا ٹکٹ اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں در حقیقت اس انعام کے لالچ میں ٹکٹ نہیں لے رہا, یہ نیت ہونا چاہیے, بلکہ اس کام کے لیے لے رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ٹکٹ میں جاری کیے. مثلاً ہم نے ایک مثال ریڈ کراس کی لیجیے جو سب سے بہتر ہے, یہ جو سب سے عام ہوتی ہے ٹکٹ. اب اگر ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن اس ٹکٹ کا کوئی طریقہ اختیار کرتی اور آپ لیتے ہیں کہ چلو 2 روپے کا ٹکٹ ہے 3 روپے کا ٹکٹ ہے, انعام نکل آیا تو نکل آیا ورنہ پیسے ضائع چلے گئے. یہ جو ہے اس قسم کا ٹکٹ خریدنا آپ کے لیے حرام ہے. جو پیسے آپ نے دیے آپ نے حرام کام کیے. اور آپ نے ریڈ کراس کا اعلان سنا, اس میں بھی اگر آپ نے اس نیت سے ٹکٹ خریدا کہ انعام نکل آیا تو نکل آیا ورنہ 3 روپے ضائع گئے, تو وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں. اور اس نیت سے خریدا کہ نہیں یہ ریڈ کراس یا ریڈ کرسنٹ جو بھی کہیے بڑا اچھا ادارہ اور اس کی امداد کرنا چاہیے کیونکہ دنیا بھر کے اندر اس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا اور اس ارادے سے ہم نے اس کا ٹکٹ خریدا. انعام ملے یا نہ ملے وہ بات کی چیز ہے, مل گیا تو بڑا اچھا ہے, نہ ملے تو کوئی حرج نہیں. ہمارا اصل مقصد ادارے کی امداد. تو اب یہ آپ کی نیت پر ہوگی. پہلے والے ادارے کے اندر آپ کی نیت بہتر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ سارا کام ہی اس لیے ہے کہ آپ پیسے دیں اور وہ انعام نکالیں اور آمدنی حاصل کریں. دوسرے والا ادارہ جو ہے اس کے اندر بھی ٹکٹ خریدتے وقت دو ارادے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی خیال نہ کریں کہ اچھا ادارہ ہے برا ادارہ ہے, آپ کو کوئی مطلب ہی نہیں کہ ریڈ کراس کی سرگھٹنا ہے. آپ تو اس لیے خرید رہے ہیں کہ آپ نے اعلان سنا اور اس کے بعد آپ کو انعام کا لالچ ہوا آپ نے خریدا. اس صورت میں اس ادارے کا ٹکٹ بھی آپ کے لیے جائز نہیں. اور اگر آپ نے خریدا کہ اچھا ادارہ ہے اس نیت سے خریدا تو ٹکٹ خریدنا آپ کے لیے جائز ہوگا. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ خریدنے. اب بیت وقت یہ ایک اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ کیا ایک انسان بیت وقت دو ارادے کر سکتا ہے یا اصل ارادہ ایک ہوتا ہے, ایک ضمنی ارادہ بن جاتا ہے. یعنی اگر ہم پہلے ارادے کو ختم کر دیں تو کیا دوسرا ارادہ باقی رہے گا؟ اگر یہ ذہن سے نکل جائے خیال بھلائی کا تب بھی آپ ٹکٹ خریدتے یا نہیں خریدتے؟ اگر بالکل برابر کے دونوں خیال ہیں, بعض بعض دیگر آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل برابر کے یہ دونوں خیالات ہیں تو اس صورت میں وہ آپ کے لیے حرام رہے گا. یہ فلسفے کا مسئلہ ہے کہ بیک وقت دو ارادے ایک انسان سے ناممکن ہے, ایک ہی وقت میں دو ارادے کریں. لیکن ہم تصویر کریں گے تو یہ ٹکٹ جو ہے یہ فلسفے کی وادیوں کے اندر گم ہو کر رہ جائے گا. پہلے ہم انعام نکال دیں, اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے گا. یہ ہے آقا خمینی کا فتویٰ. آقا خمینی کا فتویٰ جو ہے وہ یہی فتویٰ ہے, جو این اے ای یہی فتویٰ ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ کہ ایسے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کے اوپر انسانیت کا لیبل لگا کر آپ کے سامنے آتے ہیں, ان سب کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسہ حاصل کیا جائے. چنانچہ ایسے ادارے کا ٹکٹ خریدنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو انسانیت کا لیبل لگا کر آ رہا ہے, کیونکہ اصل مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ پیسے اکٹھا کیے جائیں, پیسے جمع کیے جائیں اور آپ ان کی مدد کریں گے. گناہ میں مدد بھی جائز نہیں. تو مسئلہ دونوں کا ایک جیسا ہے, لیکن آقا خمینی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آقا خمینی کے مخالفین کسی بھی ایسے ادارے کا ٹکٹ نہیں خرید سکتے کہ جو لاٹھی دے گا, چاہے اچھا ادارہ ہو یا برا ادارہ ہو. اور آقا خمینی کے نزدیک اگر اچھا ادارہ اور آپ کی نیت بھی اچھی ہے تو آپ اس کا ٹکٹ لے سکتے ہیں. یہ مسئلہ ختم ہے. اب آئیے دوسرے مسئلے پر کہ اگر ہم جائز ادارے کا ٹکٹ لیا یا دوسرے ادارے کا, اس ادارے کا ہم نے آرام کام کیا, خدا نے کہا کہ مطلب ٹکٹ ہم نے لے لیا, آرام کام کر لیا اور لے لیا ٹکٹ, اور اس کے بعد ہمارا انعام نکل آیا. اب انعام کا لینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو انعام آپ سے آپ کو ملے گا اس انعام کو آپ لے سکتے ہیں, لیکن یہ مال مجھول المال, کیونکہ جتنے بھی ٹکٹ خریدنے والے ہیں سب کا مشترکہ مال ہے. تو اب آپ یا تو سب ٹکٹ خریدنے والوں کی اجازت لیں اس مال کو استعمال کرنے میں, اور یا جو آسان سا طریقہ ہے کہ یہ انعام جو آپ کو مل جائے یہ انعام آپ وصول کر سکتے ہیں, چاہے آپ نے حلال طریقے سے ٹکٹ خریدا ہو یا حرام طریقے سے, لیکن انعام کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ حاکم شرع یا ان کے وکیل سے اجازت نہ لیں. اور یہ مسئلہ تو ہم نے بارہا بتایا کہ حاکم شرع اور ان کے وکیل سے مطلب صرف وہ حاکم شرع نہیں کہ جن کی آپ تقریب کرتے ہیں, بلکہ اگر آپ آقا خمینی کی تقریب میں ہیں اور آقا خمینی کے وکیل سے جس مسئلے میں رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. صرف ان کا معاملہ ایسا جس کے اندر یہ ضروری ہے کہ جس حاکم شرع کی آپ تقریب کریں انہیں کے وکیل سے رجوع کریں. باقی جتنے معاملات اس کے اندر آپ کسی دوسرے حاکم شرع سے جو مستحق جامع شرائط ہے اس سے یا اس کے وکیل سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. تو اب دو الگ الگ مسئلے ہو گئے. آقا خمینی کے نزدیک ٹکٹ حرام تھا, انعام آپ نے حرام کر کے انعام لے لیا, حاکم شرع پہلے آپ تمہیں شراب پر اجازت دیں, اس کے بعد انعام کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ آئے کوئی کے نزدیک آپ سے چاہے حلال طریقے سے ٹکٹ کیا ہو چاہے حرام طریقے سے ٹکٹ جب آپ کو مل گیا تو اس کے بعد اب آپ کا انعام نکلا تو اس کے انعام کو استعمال کرنے کے لیے ضرورت ہے حاصل شراب کی اجازت. یہ ہو گیا اس ٹکٹ کا مسئلہ. اگر واضح نہ ہوا ہو تو بعد میں پھر پوچھ لیا جائے. اب ہم اگلے مسئلے پر جاتے ہیں. اجازت عام طور پر مل جاتی ہے لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون شخص اجازت لینے کے لیے آ رہا ہے, اور اس کے لیے ہم کسی آدمی طرح کے وکیل نہیں بنتے جسے مرمتن ہر ایک کو اجازت دینا پڑے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان ان باتوں سے دور ہے, لیکن ایک اجازت کم از کم آپ کو مل جائے گی اگر آپ دیکھیں. اس کا اگلا مسئلہ. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ملاوٹ کا. کاروبار کرنا انسان کے لیے جائز, بلکہ ہم نے بتایا تھا کہ تجارت کرنا سنت ہے اور بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے. لیکن تجارت کے اندر اگر ایسی تجارت جس کے اندر آپ ملاوٹ سے کام لیں اور چیزوں میں ملاوٹ کر کے فروخت کریں تو وہ حرام ہے. فلاحی ادارے کے ٹکٹ کا مسئلہ جو تھا کہ اگر آپ نے اس کو لیا ہے اس ارادے سے کہ مجھ کو صرف جس کی مدد کرنا ہے تو حلال, برابر کے ارادے ہیں, دونوں ارادے ہیں, یا یہ بھی ارادہ ہے بڑا ارادہ یہ ہے کہ مدد کروں, چھوٹا سا خیال یہ ہے کہ انعام مل جائے, ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں. جائز صرف اس صورت میں جو منہاج الصالحین کی عبارت ہے, صرف اس صورت میں ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ کسی عمل خیر میں آپ حصہ لیں, انعام کی لالچ بالکل نہ ہو. اس لیے فلاحی ادارے کا جائز ٹکٹ بھی اگر آپ لیں اور انعام نکلا ہے تو وہ انعام آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ اس سلسلے میں بھی آپ حاکم اشارہ سے دریافت نہ کریں. اب اس کے بعد ملاوٹ کا مسئلہ. ملاوٹ شریعت کے اندر انتہائی سخت اور بدترین گناہ ہے, اور بے شمار ایسی روایتیں ہیں اور اتنی ساری روایت میں واقعات ہیں کہ مستقل تقریر اس کے اوپر ہم کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر. بہرحال یہ روایت تو آپ نے ہر ایک میں پڑھی بھی ہے, سنی بھی ہے, اور میٹرک امتحان کے لیے یاد بھی کی ہے کہ من غشا فلیسا منہ, یاد کی ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امتحان میں اگر ملاوٹ نہ کی, اگر وہاں بھی آپ نے نقل سے کام لیا ہو تو یاد کرنے کا تو سوال ہی پیدا ہوگا. من غشا فلیسا منہ, کہ جو لوگوں کو غش کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ کر کے, وہ ہم میں سے نہیں, گروہ مسلمین میں سے وہ خارج ہو گیا. ملاوٹ کے سلسلے میں اس پر ہم چھٹے مسئلہ بتا رہے ہیں. اس کا عذاب اور اس کی سختی وہ انشاءاللہ بعد میں کسی اور موقع. ملاوٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ملاوٹ کہتے ہیں اس چیز کو کہ ایک ادنا, ایک اعلیٰ چیز ہے, ایک گندہ چیز ہے, اس کے اندر آپ کوئی ادنا چیز, کوئی گھٹیا چیز, کوئی اس سے کم قیمت کی چیز ملا کر اور گائے کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ جیسے یہ وہی اعلیٰ چیز ہے. مثلاً آٹا ہے, اب آپ اچھے آٹے کے اندر خراب آٹا ملا دیں یا عام آٹے کے اندر بھوسی ٹکڑے ملا دیں اس طریقے سے کہ گائے کے سامنے آپ یہ پیش کریں کہ یہ وہی آٹا ہے جو وہ خریدنا چاہ رہا ہے, یا دودھ کے اندر آپ پانی ملا دیں اور اس طرح سے اس کے سامنے پیش کریں, جس طرح سے اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ اسے دودھ سمجھے اور دودھ سمجھ کر دھوکہ کھا کر پڑے. یا ملاوٹ کی قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کوئی ایسا فیل کرے کہ جس سے وہ چیز جو ملاوٹ شدہ چیز ہے وہ گاہے کے سامنے گاہے دیکھ سکتا ہے, لیکن آپ اس کے اندر کوئی اس قسم سے کوئی تبدیلی کریں کہ وہ اس تبدیلی کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے. آپ اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں گے کیا چیز ہے, لیکن آپ نے کوئی ایسی تبدیلی کی ہے جس سے وہ دھوکہ کھا گیا اور دھوکہ کھا کر وہ خراب چیز کو اچھی چیز سمجھ کر لے گئے. مثلاً سبزیاں, باقی سبزیاں سوکھ چکی ہیں, اب آپ اس کے اوپر پانی وغیرہ لگا کر اس طریقے سے سجائیں ٹھیلے کے اوپر یا دکان میں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ سرو تازہ سبزی ہے. یا اسی طریقے سے پھل فروخت کیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر شکر یا سکین وغیرہ کی ایک تہ لگا دی جاتی ہے تاکہ جب گائے کے اوپر سے اسے کاٹے اور کاٹ کر کھائے تو اسے یہ میٹھی لگے اور وہ دھوکے میں اس کو خرید کر لے. تو کسی چیز کے اندر کسی دوسری چیز کو ملا دینا یا کسی چیز میں دوسری چیز کو ملانا نہیں بلکہ اسی چیز کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کرنا ظاہری اعتبار سے کہ گائے دھوکا کھائے. اسی کے ایک مثال یہ ہے کہ لوہے کا ٹکڑا ہے, پیتل کا ٹکڑا ہے, تانبے کا ٹکڑا ہے, آپ اس کے اوپر سونے اور چاندی کا پانی چڑھا کر پرو, یہ بھی ملاوٹ. اور ملاوٹ کی ایک اور قسم یہ بھی کہ جس کے اندر ایک چیز ہے اور وہ چیز ناقص, اس چیز کے اندر ایپ اور ایپ بالکل واضح. اس سے پہلے ایک مسئلہ ہم بتاتے تھے, یہ مسئلہ واضح ہوگا کہ جب آپ کوئی کسی ایپدار چیز کو فروخت کریں جس میں کوئی ایپ ہو, کوئی خرابی ہو, کوئی نقص ہو, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ گاہک کو بتائیں. لیکن اگر وہ ایپدار چیز کے اندر ایپ اتنا واضح کہ آپ بتائیں نہ بتائیں وہ دیکھ لے گا خود, تو اب آپ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے. اور اگر اس نے اس چیز کو دیکھا اور خرید کر لے گیا اور آپ نے ایپ نہیں بتایا اور ایپ بالکل واضح تھا, تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی. تو ملاوٹ کی ایک قسم میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ ایک ایپدار چیز ہے, اس کا ایپ اتنا واضح ہے کہ کوئی بتائے نہ بتائے ظاہر خریدنے والا اس کو دیکھ لیتا, لیکن اس نے اس چیز کو نہیں دیکھا آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے, آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ آپ فروخت کر رہے ہیں, اس کے ہاتھ کوئی ایسی چیز فروخت نہیں کریں گے کہ جو ایپدار ہو. آپ کے اوپر بھروسے کی وجہ سے اس نے ایسی ایپدار چیز کو نہیں دیکھا جس کا ایپ واضح ہو. میرا مسئلہ بتا دیں کہ واضح ایپ والی چیز کا بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو کہ اس نے دیکھا نہیں بلکہ آپ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے آپ کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اس ایپ کو نہیں دیکھا, چیز کو نہیں دیکھا اور خرید لیا, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس صورت میں آپ فروخت کرتے وقت اسے بتا دیں کہ دیکھو تم مجھ پر بھروسہ کر رہے ہو لیکن اس کے اندر یہ ہے خرابی, اور اگر آپ نے ایسا نہیں بتایا تو آپ نے پہلے حرام اور گناہ کیا. لیکن یہ ملاوٹ پتی سب حرام ہے جب گاہک کو پتا نہ. اگر اس کو خریدتے وقت پتا, مطلب دودھ خرید رہا ہے اسے پتا ہے کہ اس کے اندر پانی ملا ہوا, یا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ پانی کے اندر دودھ ملا کر فروخت کیا جاتا ہے, اگر اس کو پتا جہاں یہ دودھ میں پانی ہے یا پانی میں دودھ ہے جو کچھ بھی ہو یہ فروخت ہو رہا ہے, خریدنے والے کو بھی پتا ہے, بیچنے والے کو بھی پتا ہے, تو اب اس صورت کے اندر یہ حرام میں نہیں آتا ہے اگر اسے اس کے علم میں ہے اور وہ ہنسی خوشی اور راضی اس کو خرید رہا ہے. ملاوٹ حرام ہے لیکن اس وقت کہ جب اس کے علم میں نہیں, یا یہ کہ آپ مجبوری کی حالت میں اسے فروخت کریں تب بھی وہ حرام ہو سکتی ہے. جیسے آج کل کے زیادہ تر ایسے ہی مواقع ہیں کہ آپ کو خالص چیز چاہیے لیکن مجبوری کی حالت میں آپ خریدتے ہیں. اب جب ایک ملاوٹ شدہ چیز فروخت کر دی گئی تو اب خریدنے والے کو اختیار ہے کہ جیسے ہی اسے اس کی ملاوٹ کا علم ہو یہ آپ کو واپس کر سکتا ہے اور دکاندار کے لیے واجب. یا اب اگر وہ دوسرے گناہ سے بچنا چاہے, ایک گناہ تو کر لیا ملاوٹ والی چیز کو فروخت کر, اب اگر دوسرے گناہ سے بچنا چاہے تو ظاہر جب واپس لے کر آئے چیز تو فوراً چیز کو واپس لے, اور اگر واپس نہیں لیا تو پھر اس نے ایک گناہ کیا کیونکہ اس کی شرم ذمہ داری. تو ملاوٹ والی چیز جب کی جائے گی تو معاملہ بالکل صحیح ہے, بات صحیح ہے, اور اب وہ اگر واپس کرنا چاہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے واپس لے کر صحیح چیز اس کے حوالے کر. ملاوٹ کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے, غالباً ہم نے بتا دیا تھا لیکن پھر اس کو بتانا ضروری ہے, غصبی مال یا وہ مال کہ چوری کے ذریعے آپ کو حاصل ہو, یا وہ مال کہ جوا کھیل کر آپ کو حاصل ہو, یا وہ مال کہ جو غلط کاروبار سے آپ کو حاصل ہو. مثلاً سود والی چیز حرام ہوتی ہے, آپ نے سود کے ذریعے کاروبار کر کے کوئی چیز حاصل کی, تو ہر وہ پیسہ یا ہر وہ چیز کہ جسے آپ غلط طریقے سے حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں, یا کسی سے چھین کر لائے چیز اور اسے آپ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں, کہیں سے چوری کر کے لائے تو مسئلہ ہے کہ مثلاً حکومت کا مال چوری کر کے لائے اور اسے آپ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ نے کھیلا آپ کو کوئی انعام ملا کوئی چیز ملی اب آپ اسے فروخت کرنا چاہ رہے ہیں, حرام کاروبار کے ذریعے سے آپ نے کچھ پیسہ حاصل کیا کوئی چیز حاصل کی اور اسے آپ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں. مثلاً کہ نائی کا پیشہ حرام ہے کہ جب اس کا کام کالی داڑھی موننا ہو, اس کے اوپر جتنی عزت لیتا ہے وہ حرام. اب بے پردے محال کے اس نے کسی کی داڑھی مونڈی اور اس کے بعد اسے اس نے جس کی اس نے داڑھی مونڈی اس شخص نے اسے انعام میں کچھ یا عزت میں پیسے نہیں دیے بلکہ کوئی چیز دے دی. اب اگر کوئی شخص ان چیزوں کو بیچنا چاہے, غصبی چیز کو بیچنا چاہے, چوری شدہ چیز کو بیچنا چاہے, جوئے والی چیز کو بیچنا چاہے, یا حرام پیشہ کر کے جو چیز حاصل ہوئی اسے فروخت کرنا چاہے, تو اس کے لیے ان چیزوں کا فروخت کرنا حرام. ایک گناہ تو پہلے اس نے کر لیا, ایک مال کو غصب کیا, ایک مال کو چوری کر کے لایا, جوا کھیلا یا حرام طریقے سے پیسہ حاصل کیا, اب اگر اس کو آگے فروخت کرتا ہے تو یہ اس کا دوسرا گناہ ہو جائے گا. تو غصبی مال, غصبی کی تعریف یہی ہے کہ وہ مال کہ جو کسی دوسرے کا ہو اور آپ اسے زبردستی بالجور سے ظلم چھین کر لیں, اور اکثر علماء کے نزدیک اس کے اندر وہ مال بھی آ جاتا ہے جس پر خمس نہیں نکالا گیا. آپ کی دکان میں مال ہے اس پر خمس واجب ہے, آپ نہیں نکالیں تو اس مال کو آگے فروخت کرنا بھی اکثر علماء کے نزدیک بلکہ تقریباً سب کے نزدیک حرام ہے جس میں موجودہ مرادیں بھی شامل. تو غصبی مال جو دوسرے کا مال ہے اور آپ اسے فروخت کر رہے ہیں, چاہے وہ دوسرا بندہ ہو یا خدا, رسول ہو یا امام, کسی کا مال بھی اگر آپ فروخت کریں, چوری کا مال فروخت کریں, جسے کا مال فروخت کریں, تو یہ فروخت کرنا آپ کے لیے حرام ہے, اور اگر آپ نے بیچا تو آپ نے گناہ کیا. بالکل اسی طریقے سے اگر خریدنے والے کو پتا چل گیا کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے یہ چوری کا ہے یا جوئے کا ہے یا حرام پیشے سے حاصل شدہ مال, تو اس کے لیے اس کا خریدنا حرام. اور اگر اس نے خرید لیا, فرض کیجیے کہ چوری کا مال ہے اس کو معلوم ہے خرید لیا, تو اب خریدنے کے بعد اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی. کیا ذمہ داری آ گئی؟ کہ جس کا مال جو مالک اصلی ہے اس کے پاس جا کر اسے پلٹا دے, رکھ بھی نہیں سکتا, اس کو محفوظ بھی نہیں رکھ سکتا, استعمال بھی نہیں کر سکتا. خریدوں نے اور اگر خریدا ایک گناہ کر دیا, اب گناہ کو معاف کرانا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ کہ یہ مال جس مالک اصلی کا ہے اسے جا کر پلٹا ہے. آپ اس سے بھی نہیں کہہ سکتے جس نے خریدا کہ میں نے گناہ کیا, مسئلہ نہیں پتا تھا, اپنا مال واپس دے لو, میرے پیسے واپس کرو. نہیں, جب آپ کے ہاتھ میں غصبی مال آ گیا تو اب آپ بیچنے والے کو بھی نہیں دے سکتے, بلکہ ضروری ہے کہ تحقیق کریں کہ اس کا مالک اصلی کون ہے اور اس اصلی مالک کے حوالے جا کر کریں, یہ آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. تو انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے, اور انتہائی کیونکہ آج کل یہ ایک عام رواج بن گیا کہ چوری کا مال کم قیمت پر فروخت کرنا اور لوگ اس کو خرید دیتے ہیں آسانی کے ساتھ. ایک مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ جو اسمگلنگ کی جاتی ہے اور حکومت کے ٹیکسز سے چوری کی وجہ انکم ہے حکومت کے ٹیکسز کو بچانے کے لیے جو مال آتا ہے اور کم قیمت پر فروخت ہوتا ہے وہ اس مسئلے میں نہیں آتا، کیونکہ تفصیل سے ہم نے انجمن خدام القرآن میں اس کے علاوہ متعدد مقامات پر بتا دیا ہے کہ حکومت کے ٹیکسز سے جو آپ بچائیں اپنے مال کو تو وہ چوری نہیں، اور وہ مال اگر کوئی کم قیمت پر آپ کے ہاتھ فروخت کرے باڑے کے اندر یا کسی اور مقام میں اور آپ اسے خریدے تو آپ کے لیے جائے، لیکن اگر چوری کا مال حکومت کی چوری نہیں. اور آگے تکلیف کیا گیا پیچھے کچھ لوگ آئے ہیں اور کھڑے ہیں ان کو لینا چاہیے. جائز ہاں اگر حکومت کے اسمگلنگ سے بچنے کے لیے حکومت کے ٹیکس سے بچنے کے لیے کوئی اسمگلنگ کر کے لائے اور وہ فروخت کر رہا تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے، جا کر ان پٹھان باشندوں سے یا افغان باشندوں سے خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. حرج یہ ہے کہ جیسا شیشا کے اندر جو مارکیٹ ہے چور مارکیٹ، کہ جہاں پر یہ آپ کے یہاں کوچنگ والا بلڈنگ کے قریب شاید کوئی مارکیٹ تھی وہ چور مارکیٹ پھیلاتی تھی، لیکن اس کے اندر اسمگلنگ والا مال آتا تھا غالباً، ہمارے علم میں نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی ایسا کام ہی نہیں کیا. تو اب یہ شیرجا کے بارے میں بہرحال پتا ہے کہ وہاں پر جو مال آتا ہے وہ عام طور پر چوری کا مال ہوتا ہے جو فروخت کیا جاتا ہے، تو اب وہاں سے کوئی چیز خریدنا حرام ہے، اور اگر خرید لیا تو جو مالک اصلی ہے اسے جا کر پلٹا ہے، اور مالک اصلی کا ملنا ناممکن ہے تو پھر اس کا ایک طویل مسئلہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ دے دیں یا کیا کریں، وہ آئندہ کا خریدیں. آئندہ کا مطلب جب غصب کے احکامات آئیں گے وہاں پر وہ چیز آئے گی. تو چوری کا یا غصبی مال کا یا جوئے کے مال کا خریدنا بھی حرام ہے اور بیچنا بھی حرام، اور خریدنے والے نے خرید لیا تو ذمہ داری یہ ہوگی کہ اب اس کو اس کے مالک اصلی تک لوٹائیں. اس کے بعد آگے آئیے بلیک مارکیٹنگ، مال کو روک لینا اس امید میں تاکہ اس مال کی قیمت بڑھے اور لوگ پریشان ہو کر جس قیمت پر ہم کہیں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں. عربی میں اسے احتکار کہتے ہیں. مال کا روک لینا، یہ مال کا روک لینا جو ہے اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن دو تین شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ مال کو روکا جائے اس لیے تاکہ اس کی قیمت بڑھے. روکنے سے جو مال کو بند کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کی قیمت بڑھے، اس کے بعد میں اسے مارکیٹ میں لے کر آؤں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ بھی اس کے حاجت مند، وہ مال کو ایک روک رہا ہے تاکہ اس کی قیمت بڑھے، لیکن لوگوں کو اس مال کی بھی ضرورت ہی نہیں. تو اب اس صورت میں اگر وہ بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، اپنے پیسے کو جمع کرتا ہے، دوسروں کے حوالے نہیں کرتا ہے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے، اپنی چیز کو فروخت نہیں کرتا ہے، گناہ نہیں ملے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس ارادے سے مال کو محفوظ کیا جائے، مارکیٹ میں نہ لایا جائے کہ مال کی قیمت بڑھے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ بھی اس کے ضرورت مند، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی اور دوسرا دکاندار وہاں موجود نہ ہو جو اس چیز کو فروخت کرے. مثلاً فرض کیجیے کہ آٹا ایک شخص اس لیے اس آٹے کو محفوظ کر رہا ہے، چھپا کر رکھ رہا ہے تاکہ بعد میں اس کی قیمت بڑھے. اس نے پہلے حرام کیا، لیکن دو اور شرطیں ہیں کہ مسلمان بھی اس کے محتاج ہیں. لیکن فرض کیجیے کہ آج کل کسی کو آٹے کی ضرورت نہیں ہے، تین دن چار دن پانچ دن، تو اب چار پانچ دن جو مارکیٹ میں اپنا مال نہیں لائے گا اسے گناہ نہیں ملے گا. یا لوگ محتاج تو ہیں، ضرورت مند تو ہیں، لیکن دوسری دکانیں بھی شہر کے اندر موجود ہیں کہ جہاں سے ان کو یہی آٹا مل سکتا، تو اب یہ شخص اگر اپنے مال کو محفوظ کرتا ہے تو اسے گناہ نہیں ملے گا جب تک کہ دوسرے دکاندار موجود. تو تین شرطوں کے بعد بلیک مارکیٹنگ حرام ہوتی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ مال کو روکنے سے مقصد صرف اور صرف قیمت کا بڑھانا، اگر کوئی اور نیک یا جائز مقصد مال کو روکنے کا تو وہ بالکل اس کے لیے جائز ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ضرورت مند، اور اگر کوئی مسلمان ضرورت مند نہیں تو مال کے روکنے پر اسے کوئی گناہ نہیں ملے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ضرورت مند بھی اور کہیں کہ ہم تمہارے ہی یہاں سے خریدیں گے تو یہ بات نہیں مانی جائے گی اگر دوسرے دکاندار موجود ہیں. دوسرے دکاندار پانچ دکاندار، تو اس صورت میں چار دکانداروں تک کو یہ اختیار مل سکتا ہے کہ وہ اپنے مال کو روکے، بشرطیے کہ پانچواں اپنے مال کو فروخت کر رہا ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جتنے لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. یہ تین شرطیں جب ہو جائیں اس کے بعد جا کر بلیک مارکیٹنگ اسلام نے حرام ہے، اور وہ بھی حرام ہے چار پانچ چیزوں، ہر چیز کی نہیں بلکہ چار پانچ چیزیں. واجب جو ہے یعنی جس کی بلیک مارکیٹنگ بالکل حرام ہے اور دکاندار کے لیے ان کا فروخت کرنا واجب. پہلی چیز گیہوں، دوسری چیز کھجور، تیسری چیز جو، چوتھی چیز گھی ہے، اور پانچویں چیز زیتون. یہ پانچ چیزیں گیہوں، جو، کھجور، گھی اور زیتون، یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر بلیک مارکیٹنگ کرنا حرام ہے، وہ بھی ان تین شرطوں کے ساتھ. اگر یہ تینوں شرطیں موجود ہیں تب ان پانچ چیزوں کو روکنا حرام. اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کو کوئی شخص اگر بلیک مارکیٹنگ کرے اور یہ تینوں شرطیں موجود ہیں تب بھی اس کے لیے حرام نہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، سواری کی ہو، رہائش کی، ہر وہ چیز سے جس کی عام طور پر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، مستحب یہ ہے کہ اس کی بلیک مارکیٹنگ نہ کی جائے، لیکن مستحب. اور نمک کے اندر اور زیادہ تاکید ہے کہ نمک میں خاص طور پر بلیک مارکیٹنگ نہ کی جائے، لیکن یہ سب مستحب. واجب صرف پانچ چیزیں، کہ یہ پانچ چیزیں روکنا حرام ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب پہلی تین شرطیں موجود ہیں. یہ ہے عام حالات کے. ہاں وہ جہاں تک ہم نے بتایا کہ پہلی شرط یہ ہے ظفیر اندوزی کے اندر کہ قیمت بڑھانے کے لیے اس کو بھیجا جائے اور اس کو رکھا جائے قیمت بڑھانے کے لیے. قیمت بڑھانے کے لیے اگر اس کے علاوہ کوئی ظفیر اندوزی کرتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے. بلکہ ذخیرہ اندوزی صرف اسی وقت حرام ہے جب قیمت بڑھانے کا ارادہ اس کے ذہن کے اندر ہو. اس لیے جو الفاظ ہمارے گفتگو میں جا کر مل گئے. اچھا اس کے بعد اس مسئلے کو ہم اور کلیئر کریں کہ یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ گھر کے اندر ذخیرہ کرنا اس وقت حرام ہے کہ جب آپ اس نیت سے ذخیرہ کریں کہ اس کی قیمت بڑھے, اور یہ نیت نہیں بلکہ کوئی اور نیت نیت ہے اچھی نیت ہے بالفرض محال تو وہ حرام نہیں. یہ ہے پانچ چیزیں. لیکن امام یا نائب امام کو یہ اختیار حاصل ہے خصوصی طور پر کہ وہ اگر چاہیں تو کسی چیز کی ذخیرہ اندوزی بھی حرام قرار دے سکتے ہیں. یہ پانچ چیزوں کی جو حرام ہے تو عام حالات کے اندر چاہے امام اور نائب امام کہیں یا نہ کہیں. مثلا آج کل ایک شخص دکانداری کرتا ہے چاہے اس کے پاس نائب امام کا حکم آئے یا نہ آئے, فتوا یہ ہے کہ پانچ چیزیں اگر ہیں تو ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو اس کی ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہو, لیکن مستحب ہے کہ ضرورت کی چیز کی ذخیرہ اندوزی نہ کی. لیکن اگر فرض کیجیے کہ بالفرض محال آقا خمینی کی حکومت آ جاتی ہے یا آقا خمینی کی پوری کی حکومت آ جاتی ہے, یا حکومت نہیں آتی خالی حکم آتا کہ مثلا میں حکم دیتا ہوں کہ کپڑے کے اندر بھی ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے, تو اب امام یا نائب امام کو یہ اختیار ہے کہ کسی ایک چیز کے بارے میں حکم دے سکتے ہیں. لیکن حکم اور فتوے میں فرق یہ ہے کہ فتویٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جب تک کہ ان کی حیات ہے, بلکہ ان کے انتقال کے بعد. لیکن حکم یہ ہے کہ اتنے محدود عرصے کے لیے رہے گا جتنے عرصے کے لیے دیا گیا ہے اور پھر ختم ہو جائے گا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کر لی, بلیک مارکیٹنگ شروع کر اور اس نے مسئلے پر عمل نہیں کیا. یہ ہم بتا دیں کہ یہ گھڑی جو ہے تھوڑا آگے ہے, اس لیے ہماری گفتگو 30 منٹ تک چلے گی, اس کے بعد ختم ہوگی اور 1.5 منٹ ابھی باقی ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ذخیرہ اندوزی شروع کی اور اس مسئلے پر عمل نہیں کیا تو کیا ہم اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اپنی چیز بیچو یا مجبور نہیں کر سکتے؟ پہلا مسئلہ تو ذخیرہ اندوز کے لیے ہے کہ تمہارے لیے یہ کام حرام ہے. دوسرا مسئلہ کہ اس نے عمل نہیں کیا, کیا حکومت کو یا عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کا گھیراؤ کریں, اسے مجبور کریں, اس سے لڑیں, اس سے جھگڑیں؟ تو موقعے یعنی جو شخص ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اس کو مجبور کیا جائے گا جب یہ تینوں شرطیں ہوں کہ اس نے ذخیرہ اکٹھا کیا ہے قیمت بڑھانے کے لیے, مسلمان محتاج ہیں, دوسرا دکاندار نہیں, اب اس کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنے ذخیرے کو مارکیٹ میں لے کر آؤ. لیکن اس کو کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, کوئی قیمت یا ریٹ فکس کر کے نہیں دے سکتے کہ تم اس کو 1 روپے فی کلو میں فروخت کرو. یہ اس کی مرضی, مجبور کیا جائے گا تم اپنا ذخیرہ لے کر آؤ, لیکن اس صورت میں مجبور اس سلسلے میں مجبور نہیں کیا جائے گا کہ ہماری بتائی ہوئی قیمت سے لے کے آؤ. عام ماحول کی بات, یہ مجبور کوئی اس کو نہیں کر سکتا ہے, سوائے اس میں بھی ایک شک ہے وہ یہ کہ اگر وہ اتنی زیادہ قیمت لگا رہا ہے کہ عام آدمی دے ہی نہیں سکتے تو اس صورت میں اس کو مجبور کر کے قیمت گھٹائی جائے گی, لیکن فکس قیمت نہیں کی جا سکتی. مثلاً ایک چیز 1 روپے کلو بھی ملتی ہے, 100 روپے کلو بھی ملتی ہے, اور وہ مانگ رہا ہے 6 روپے کلو, اس کو مجبور کیا جائے گا کہ قیمت گھٹاؤ, لیکن گھٹاتے گھٹاتے وہ 100 روپے پر آ گیا تو اب آپ اس سے 1 روپے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے. گھٹا کر قیمت لگانا اس کی مرضی, لیکن ایسی قیمت وہ لگائے جو عام آدمیوں کے لیے بہت مشکل نہ ہو بلکہ آپ اسے دے. لیکن پھر وہی مسئلہ کہ امام اور نائب امام کو یہاں بھی اختیار ہے کہ جو قیمت بھی جس چیز کی مقرر کر دے اور حکم دے دیں وہ اس قیمت پر فروخت کرے, لیکن یہ بھی حکم ہوگا. اب اگر حکم لگا دیا کہ فلاں دکاندار 1 روپے کلو کے حساب سے اپنا ذخیرہ فروخت کرے تو یہ حکم ہے فتوا نہیں. کیا مطلب؟ خالی اس دکاندار کے لیے ہے اور جب تک کہ اس کے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے, بعد میں دوسرا ذخیرہ آ گیا یا دوسرا دکاندار ہے اس کے اوپر یہ حکم نہیں چلے گا, لیکن اگر فتوا ہوتا تو تمام کے تمام دکانداروں پر فتوا چلتا. اور اس کے ساتھ یہ کاروبار کی آخری چیز, اور ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, چند سیکنڈ ہے, وہ آخری چیز کیا کہ ایک اور پیشہ یا ایک اور طریقہ کاروبار کے درمیان اسلام میں حرام ہے, اور وہ عام طور پر نیلام میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جانے کے بعد وہ چیز نہیں خریدنا چاہتا لیکن وہ چیز کی قیمت لگائے, اور صرف اس لیے قیمت لگائے تاکہ میری قیمت سن کر اس چیز کی قیمت بڑھ جائے. 10 روپے کی فروخت ہو رہی چیز کا جب پہنچتا ہے نے بعض مقامات پر سود کی اجازت دی. فرضے میں تو سود بالکل حرام ہے کہ 100 روپے دے کر 100 روپے آپ وصول کریں, لیکن کاروبار کے اندر ایک مقام پر سود کی اجازت ہے, بالکل آپ کے لیے جائز ہے, کیونکہ کاروبار کا سود فرضے سے علیحدہ ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ سود کسے کہتے ہیں, اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ کہاں پر کاروبار کے اندر وہ سود جائے گا. ضرور بھیجیے محمد. آج سے ہماری گفتگو عقائد کے موضوع پر شروع ہونے والی تھی اور شروع ہونے والی ہے بھی, لیکن یہ بتا دیں کہ آج جو ہماری گفتگو ہے در حقیقت یہ آج سے ایک ہفتے پہلے ہو جانا چاہیے, اور آئندہ ایسا ہی ہوگا کہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے گفتگو ہوگی, تقریر ہوگی, جس کے اندر آدھا حصہ تاریخ کے بارے میں ہوگا, آدھا حصہ عقائد کے بارے میں. گزشتہ جمعہ جو انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ تھا, ایک مجبوری ہم کو پیش آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. تاریخ گزشتہ جمعے کو ہوئی, آج عقائد کی گفتگو ہو رہی ہے. عقائد کی گفتگو میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہی آتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اور ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہمیں آپ سے اور کرنا ہے کہ جب یہ گفتگو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو پھر یہ بات واضح ہوگی کہ عقائد کی گفتگو کے اوپر کیوں سلسلہ شروع کیا گیا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں یہ رواج بہت زیادہ ہے کہ لوگ شریعت کے ہر حکم کی مصلحت اور علت کو جاننا چاہتے ہیں, اور جو چیز ان کے سامنے رکھی جائے کہ شراب حرام ہے, سود حرام ہے, سور حرام ہے, یا یہ کہ فلاں چیز آپ کے لیے واجب ہے, فلاں کے حق کو ادا کرنا ہے, خود دینا ہے, تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں, اور فوراً ریزن مانگا جاتا ہے. اب اگر آپ اس کو ریزن دے دیں تو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مکان قلوب دل سے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں, اور اگر آپ ان کو ریزن نہ دے سکیں تو وہ چیز پر عمل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اب ہم کو صرف بتانا یہ ہے آج کی گفتگو میں کہ کیا یہ تھنکنگ صحیح ہے کہ اگر ہمیں اپنی ریزن ملے تبھی ہم عمل کریں گے ورنہ عمل نہیں کریں گے. اس کی ایک مثال ہم نے اس سے پہلے بھی دی ہے متعدد مقامات پر, گفتگو اسی مثال سے شروع ہوگی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بیمار پڑ جائیں, یا آپ کبھی کسی اور مسئلے میں ایسے مسئلے میں الجھ جائیں کہ جس کے اندر آپ کو کسی ماہر کی ضرورت پڑے, قانونی مسئلہ ہے تو آپ وکیل کے محتاج ہو جائیں, طبی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کے محتاج ہو جائیں, تو اب اس صورت کے اندر انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ یہ جواب ہے اس چیز کا کہ شریعت میں ہر چیز کی ریزن کیوں نہیں بتائی گئی, جبکہ شریعت کی بنیاد یہ ہے کہ کل لما حکمہ بہل عقل حکمہ بہل شر, و کل لما حکمہ بہل شر حکمہ بہل عقل. ہر وہ چیز کی جو عقل کہتی ہے وہی شریعت کہتی ہے, اور ہر وہ چیز کی جو شریعت کہتی ہے وہی عقل کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں شریعت میں ہمیں نظر آتی ہیں جو واضح طور پر بدیہی طور پر خلاف عقل. تو گفتگو اس مقام سے شروع ہوتی ہے, جیسے جیسے آگے بڑھے گی دلچسپ ہوتی چلی جائے گی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی فیلڈ کے کسی شعبے سے رجوع کرنا پڑتا ہے تو انسان اس وقت کرتا کیا ہے کہ انتہائی چھان پھٹک کر, تحقیق کر کے, ریسرچ کر کے, لوگوں سے معلوم کر کے اپنی عقل کو لگا کر یہ دیکھتا ہے کہ مثلا ڈاکٹر تو 5, 7, 10, 12 ان میں سے وہ کون سا ہے کہ جو سب سے بہتر ہے. وکیل تو 20, 25, 30, 40, 50 موجود ہے, لیکن ان میں وہ کون سا ہے کہ جو سب سے بہتر ہے. پہلی تحقیق یہ کی جاتی ہے. یہ دلیل اجتہاد اور تقریر کے ذمے میں بھی ہے, لیکن اس سے پہلے عقیدہ توحید کے ذمے میں بھی یہی دلیل آتی ہے. تو غور یہی کیا جاتا ہے, اور جب پتہ چل گیا کہ ہاں ہمارے علم نے, ہماری تحقیق نے, ہمارے مشاہدے نے, ہماری ریسرچ نے بتایا کہ مثلا ایکس وائی زیڈ جو ہے وہ سب سے بہتر ڈاکٹر ہے, سب سے بہتر وکیل, تو اب انسانی عقل فوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب تم کو اس پر یقین اور اطمینان ہو گیا تو جیسی وہ بات بتائے, چاہے تمہیں خلاف عقل لگے, چاہے تمہیں خلاف, چاہے تمہیں ظاہری اعتبار سے وہ بات بالکل مضحکہ انگیز لگی, لیکن جب تم نے تحقیق کر کے یہ دیکھ لیا کہ وہ آدمی اپنے علم کے اندر, اپنے فیلڈ کے اندر بالکل ماہر ہے, تو اب اس کی ہر بات کو مانو. یہ بنیادی چیز ہے کہ جو ہر انسان کی عقل میں آ جاتی ہے. اب مثلا یہ کتنے خلاف عقل بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, ہاتھ میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے, یا کوئی اور آپ اس کو بیماری بتاتے ہیں. اب کتنے خلاف عقل بات ہے, آپ جا رہے ہیں کہ وہ آپ کی اصلاح کرے, لیکن وہ کرتا یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا, آپ کا گردا نکال پھینکا ہے, جھگڑا نکال پھینکا اس نے, آپ گئے اس لیے تاکہ وہ آپ کی اصلاح کرے, لیکن اس نے بجائے اصلاح کرنے کے کاٹ چھانٹ کرنا شروع کر دیا, آپ کو مختصر کرنا شروع کر دیا. اب یہ کتنے خلاف, جس سے کہیں وہ یہی کہے گا کہ واہ ہم ڈاکٹر کے پاس اس لیے گئے کہ اپنے ہاتھ کو بچائیں, نہ یہ کہ اپنے ہاتھ کو کٹائیں. لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو ہاتھ کٹوانا پڑے گا, تو آپ کوئی احتجاج نہیں کرتے, آپ اس سے کوئی اس کی عقلی دلیل نہیں پوچھتے, اس لیے کہ آپ کو اس پر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کو کٹواؤ تو یقیناً ہاتھ کو کٹوانا ضروری ہے, ورنہ میری تمام زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. تو بالکل خلاف عقل بات بھی آپ مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ اگر یہی بات آپ سے راہ چلتا کہ آپ کہتے ہیں آپ کا دوست کہہ دے, رشتے دار کہہ دے, تو آپ کبھی اس کی یہ بات نہیں مانیں گے. مثلا گردے میں معمولی درد ہوا, اس نے کہا کہ گردہ نکال کر پھینک دو, دوست کہے گا آپ کبھی نہیں مانیں گے, اور ایک ڈاکٹر کہے گا تو آپ فوراً مان لیں گے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے ڈاکٹر کے بارے میں, تحقیق کے بعد کہ یہ اپنی فیلڈ کا ماہر, اس لیے جو کہے گا یہ بالکل صحیح کہے گا. اور جو عقل کی بات کہہ رہا ہے تب بھی غلط ہے, اس لیے کہ وہ ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہے, حقیقت کچھ اور ہے. اور ڈاکٹر خلاف عقل کہہ رہا ہے تب بھی وہ صحیح ہے, اس لیے کہ اس کی خلاف عقل بات جو عقل کے خلاف ہے لیکن ہمارے فائدے کی. یہ کیسے پتا چلا؟ کہ ہم نے پہلے تحقیق کر لی. بالکل یہی مسئلہ احکامات شریعت کا, کہ شریعت نے جتنے احکامات بتائے سب کی بنیاد کیا ہے کہ پہلے عقائد کو مضبوط کرو. تین یا چار بیسک عقیدے ہونا چاہیے کہ اتنا مانو کہ خدا ہے اور رسول خدا کی طرف سے آئے, اور جو احکامات یہ قرآن یا حدیث کی صورت میں لائے ہیں یہ خدا کے احکامات. جب تک یہ تین عقیدے نہ ہوں اس وقت تک فروع دین پر عمل کرنا بھی ایک طرح سے بیکار ہی ہوتا ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے, تحقیق واجب ہے. فروع دین میں تحقیق حرام ہے اور تقلید واجب ہے, یہ فرق. اور وہی فرق جو ابھی ہم نے ڈاکٹر کی مثال سے بتایا کہ پہلے تحقیق کرو کہ خدا ہے یا نہیں, تحقیق یہ کرو کہ رسول سچے رسول ہیں یا نہیں, تحقیق یہ کرو کہ قرآن اور سنت جو قرآن اور احادیث میں رسالت جو ہے واقعاً رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے یا بیچ میں تحریف ہوگی. جب یہ تین چیزیں مان لی کہ ہاں خدا بھی ہے, رسول بھی خدا کے رسول ہیں, قرآن اور حدیث بھی خدا اور رسول کی باتیں ہیں, تو اب جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے بغیر عقل استعمال کیے ہوئے اس کو مان لینا پڑے گا. اس لیے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد خدا کے اوپر مضبوط نہیں. ہاں خدا پر خوب بحث کی, اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں, کسی قسم کی بندش نہیں. کچھ صفتیں ہیں خدا کی جس پر بات کرنے سے روکا گیا, لیکن خود خدا کے بارے میں کہ ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو وہی ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں یا وہ سچا ہے جسے ہندو مانتے ہیں. اس پر جتنا غور کر سکتے ہیں کیجیے, جتنی بحث کر سکتے ہیں کیجیے, کسی اسلام نے آپ کو نہیں روکا. لیکن جب اس کو مان لیں اور اس کے بعد پھر ان کی باتوں کو نہ مانیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے ہی کو ابھی صحیح نہیں کیا. یہ تھوڑی تمیز تھی جو تھوڑی خشک ہو گئی ہوگی, لیکن انتہائی اہم گفتگو تھی. اس وجہ سے عقائد کی گفتگو کو شروع کرنا ضروری ہے تاکہ عقیدہ مضبوط ہوتا جائے اور یہ یقین ہوتا جائے کہ جو کچھ خدا اور رسول نے بتایا وہ بالکل صحیح ہے. اور حالت یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی انسان کی عقل اور علم مکمل نہیں, بلکہ عقل اور علم ہمیشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب عقل اور علم ہمیشہ بڑھتا چلا جا رہا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بات آج صحیح ہو سکتا ہے کہ 20 سال بعد, 25 سال بعد, 50 سال بعد کوئی جدید تحقیق اس بات کو غلط کر کے ایک نئی بات لے آئے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا ہر حکم آج کی تحقیق سے مطابقت رکھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال بعد جو چیزیں سامنے آنے والی ہیں, 20 سال بعد جو حقیقت آنے والی ہے, اس حقیقت کے لیے اسلام نے اگر کوئی حکم بتایا, بالکل واضح چیز ہے. مثال کے ساتھ معراج جسمانی, ہم نے اپنی 27ویں یا 28ویں تقریر میں مختصر طور پر اس بات کو لیا تھا, آج اور مختصر اس لیے کہ موضوع کچھ اور. علماء قدیم کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین کائنات کے وسط میں ہے, اس پر 7 پیاز کے چھلکوں کی طرح سے 7 آسمان ہیں. چنانچہ ان کے نزدیک 7ویں آسمان پر جانا ناممکن تھا. اس لیے ناممکن تھا کہ اگر کوئی 7ویں آسمان پر جانا چاہے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زمین سے اڑے گا. 6 آسمان پہلے ٹوٹیں گے کیونکہ وہ زمین کے چاروں طرف حلقہ کیے ہوئے, آسمان توڑے جائیں, اس میں سے ایک انسان نکلے, 7ویں آسمان تک جائے اور اس کے بعد دوبارہ آسمان جوڑے جائیں. تو ان کے نزدیک اور عقل کی بات یہ ہے کہ ان آسمانوں کا ٹوٹنا اور دوبارہ جوڑنا ناممکن ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی کو معراج نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اگر رسول گئے تو کس طرح آسمانوں سے نکل گئے, آسمان ٹھوس چیز کا نام ہے, بغیر ٹوٹے رسول نہیں نکل سکتے. اب یہ عقیدہ تھا. اور اس ایک فلسفیانہ عقیدے سے اس زمانے کا فلسفہ اتنی ہی اہمیت رکھتا تھا جتنی اہمیت آج ہمارے سامنے سائنس رکھتی ہے. یعنی اگر آج کا سائنسدان ایک بات کہے اور ہم ایک بات کہہ دیں کہ نہیں حقیقت یہ نہیں بلکہ وہ ہو سکتی ہے, تو آپ میں سے 99% آدمی کبھی ہماری بات نہیں مانیں گے بلکہ سائنسدان کی بات مانیں گے. آپ اس وقت تک ہماری بات مانیں گے جب تک کہ ہم سائنس کے کسی اصول کی کھلم کھلا مخالفت نہ کریں. لیکن پھر فرض محال اگر آج ہم کہہ دیں کہ نہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین گول ہے لیکن حقیقت میں زمین چپٹی ہے, یا سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے زمین حرکت نہیں کر رہی, تو آپ باوجود اس حقیقت کو جاننے کہ ہم دین کے حوالے سے کہہ رہے ہوں گے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے. تو یہی اس زمانے میں فلسفے پر لوگوں کا اعتقاد تھا. اب فلسفہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں جانا ناممکن اور رسول کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں. اب لوگ اس زمانے میں کشمکش کا شکار ہو گئے. وہ لوگ جو ہماری طرح آپ کی طرح جو ہر بات کی ریزن مانگتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں واقعا جب آسمان اس طرح جڑے ہوئے ہیں تو رسول جو کچھ بھی کہیں لیکن یہ تو بالکل اپنی چیز ہے کہ آسمان ٹوٹ نہیں سکتے, رسول نکل نہیں سکتے. چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں, رسول معراج روحانی پر گئے تھے, معراج جسمانی پر نہیں گئے تھے. اور خدا کا شکر کہ ہمارا فرقہ وہ واحد فرقہ تھا کہ جو اس وقت سے لے کر اب تک کسی بات پر کھڑا تھا کہ ٹھیک ہے موجودہ سائنس سے ہمارا یہ عقیدہ مطابقت نہیں رکھ رہا، لیکن کیونکہ ہمارے چھٹے امام نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو معراج جسمانی کو نہ مانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم معراج جسمانی کو مانیں گے۔ اب سر جھکا کے ہمیں چلنا پڑتا تھا، دشمنوں کے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ثابت نہیں کر پاتے تھے اپنی بات کہ سائنس کے مخالفت میں، اور اتنی بڑی مخالفت کہ سائنس کہہ رہی ہے کہ آسمان جڑے ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ رسول اس میں سے نکل گئے، لیکن ہم اس بات پر اڑے ہوئے تھے۔ آج ہمیں یہ پتا چلا کہ نہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے تھے، جو ہمارا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ بالکل صحیح ہے، اس وقت کی سائنس غلط ثابت ہو گئی۔ تو اب اگر سائنس کی مطابقت کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں معراج روحانی ہوئی ہوگی، غالباً کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے روایت کے اندر، اور یہ کہہ کر ہم معراج جسمانی کے عقیدے کو چینج کر کے معراج روحانی بناتے، تو آج ہمارا مقام کیا ہوتا اور آج رسول کے اس معجزے کی کیا حیثیت ہوتی؟ اس سے زیادہ واضح ایک مثال جو ہم نے اس سے پہلے پیش کی اور ایک مرتبہ پھر پیش کر دینا چاہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، ہمارے چھٹے امام کی ایک روایت ہے، اور وہ بڑی عجیب روایت ہے، اور آج بھی بہت سے لوگوں کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آتا ہے اور اب تک حل نہیں ہے، لیکن جو جدید تحقیق ہوئی ہے اس سے آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ شاید 30 سال پہلے امام کی روایت عین سائنس بن جائے، یا یہ کہہ لیجیے کہ سائنس عین ارشاد امام بن جائے، اور وہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی، اور ہمارا ایک مسئلہ فقہ کا ہے اس روایت کی بنیاد پر کہ ہر وہ مچھلی ہمارے لیے جائز ہے کہ جس کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں، اور ہر وہ مچھلی کے جس پر چھلکے نہیں ہوتے اس کا استعمال ہمارے لیے حرام، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جس طرح دوسرے جانور حرام ہے اس طرح وہ مچھلی بھی حرام۔ اب اور دوسرے ہمارے برادران اسلام ہیں، ان کی فقہ کے اندر ہر قسم کی مچھلی جائز ہے۔ اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ تمہارے امام نے کیا فرما دیا، مچھلی مچھلی، اگر مچھلی جائز ہے تو ساری مچھلیاں جائز ہونا چاہیے، اور اگر حرام ہے تو ساری مچھلیاں حرام ہونا چاہیے، یہ بات کہاں سے نکال کر لے آئے کہ چھلکا ہو تو حلال ہے، چھلکا نہیں ہو تو حرام ہے؟ بات چلتی رہی، ہمارا مذاق اڑتا رہا، ہم یہ مانتے رہے کہ جو عقل کہتی ہے وہی شریعت کہتی ہے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہی کہا کہ ابھی انسان کی عقل کامل نہیں، جب علم آگے بڑھے گا تو ہمارے امام کی بات صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے بار بار بتایا کہ امریکہ کے اندر یہ عام رواج ہے کہ ہر سال کے اختتام کے بعد تمام سال جتنی بھی سائنسی تحقیق ہوئی ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے کتاب کے اندر، اور اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، فزکس میں، کیمسٹری کے اندر، بایولوجی کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں، تو 76 کے اندر جو کتاب ہے، یعنی 75 کی تحقیقات، اور کتاب لکھی ہے آئزیک آزیموو، کہ جس سے بڑا اس وقت کوئی سائنس فکشن رائٹر بھی نہیں ہے اور سائنس کے اندر ریسرچ کرنے والا بھی نہیں، تو اس آئزیک آزیموو نے جو ہے ایک مسئلہ لکھا تھا اپنے مقام کے اوپر، اس کو ایمان کی روایت نہیں پتا، شیعوں کا عقیدہ نہیں پتا، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور اس نے جو کچھ سائنس فکشن لکھے ہیں اور اس نے اسلام کا مذاق اڑایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اسلام کو پڑھا نہیں، خالی سنا، لیکن وہ اپنی گفتگو کے اندر ایک واقعہ لکھتا ہے، ایک مسئلہ لکھتا ہے، اور مسئلہ یہ لکھتا ہے کہ آج کل کی دنیا کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہی فوڈ کا پرابلم ہے، کہ انسان زیادہ ہو رہے ہیں، غذا کم ہو رہی ہے، اور اب انسان کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور انسان کو اگر اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو غذا کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، اور غذا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے صرف اس وقت جب ہم سمندر کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ آج کل جتنی تحقیقات ہیں سب کا زور سمندر کی طرف، کہ سمندر کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی غذا بننے کے قابل ہیں، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ طویل عرصے سے ہمارے درمیان یہ مسئلہ مورد بحث تھا کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جنہیں ہم کھاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، جسے ہم کھاتے ہیں، اس کے اندر بہت ہی ہمیں مچھلیاں ایسی نظر آتی ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے مچھلی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مچھلی نہیں، اور بہت سے ایسے دوسرے جانور کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو شکل و صورت دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عام سمندری جانور، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں مزید تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عین مچھلی۔ تو ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہم مچھلی کو غیر مچھلی سے کس طرح سے جدا کریں، یہ کلاسیفیکیشن کس طرح کریں کہ مچھلی کسے کہیں گے اور غیر مچھلی کسے کہیں گے۔ اب وہ یہ لکھتا ہے کہ اب تک کی تحقیقات سے تھوڑا تھوڑا اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ ایک ایسا اصول ہے جس سے اگر ہم سب نہیں تو 90% مچھلیوں کو پہچان سکتے ہیں، اور وہ اصول یہی ہے ہمارے پاس کہ سمندر کے جتنے جانوروں کے جسم پر ہمیں چھلکا نظر آتا انہیں ہم مچھلی قرار دیں، اور جن کے جسم پر ہمیں چھلکا نظر نہیں آتا انہیں ہم غیر مچھلی قرار دیں، چاہے وہ شکل و صورت میں کتنے ہی مچھلی کے قریب کیوں نہ ہو۔ وہ یہ لکھ رہا اور آج کی جدید تحقیقات کی روشنی میں لکھ رہا، یہ لکھا اس نے کہ مکمل ثابت نہیں ہوا، لیکن سب سے بہتر جتنے اصول بنے ان میں سب سے بہتر اصول یہی ہے، کیونکہ اس سے 90% کیسز حل ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا خود غور کریں کہ امام کا مسئلہ اس وقت تھا، ہمارا علم ناقص تھا، چنانچہ اس وقت اس مسئلے کا ہمارے پاس جواب نہیں تھا، دوسروں کے تانے کو برداشت کرتے تھے، لیکن آج علم کی ترقی نے بتایا کہ جو امام نے کہا وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اب اگر علم کو مزید آگے بڑھنا اور 50 سال بعد جو نئی بات پتا چلے گی، تو اس 50 سال بعد کی بات کے مطابق جو اسلام کا عقیدہ ہے، 50 سال بعد جو علم ہوگا اس کے مطابق جو اسلام کا عقیدہ ہے، وہ آج ہمارے اصول سے کیسے صحیح ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً 50 سال بعد کی نئی تحقیقات کے بعد ثابت ہوگا. تو ہر چیز میں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں, ریسرچ کرنے صرف اس چیز پر کہ خدا ہے, رسول ہے, کتاب ہے, حدیث ہے اور یہ صحیح. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے مان لیں اور جو آپ پر اعتراض کرے. ہم میں تو بہت سے لوگ گھبراتے اس لیے کہ داڑھی اگر ہم نے رکھی اور عقلی دلیل نہیں بتائی یا کوئی دلیل نہیں بتائی تو لوگ اعتراض کریں گے کہ اسے کیوں رکھتے ہو. تو یاد رکھیے کہ اعتراض صرف اس پر کیا جاتا, صرف اس قوم پر یا اس فرقے پر اعتراض کیا جاتا ہے جسے خود اپنے عقیدے پر مکمل یقین نہ ہو. جسے اپنے عقیدے پر ذرا سا بھی شک ہو وہ ہمیشہ اعتراض سے گھبراتا ہے. ورنہ میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہمارے ساتھ اسی دنیا کے اندر ایک اور قوم رہتی ہے جو ہماری طرح بہت محدود ہے, ان کا نام ہے یہودی. نام آپ سب نے سنا ہوگا, واقع بھی ہوں گے یہودیوں. یہودی قوم اعمال میں اتنی ہی کٹر ہے جتنی ہم کٹر ہیں. اور یہ دو ہی قومیں ہیں دنیا کے اندر, ایک شیعہ اور ایک یہودی, جن کے پاس راتوں کو اعمال کرنے کا, لمبی لمبی دعائیں اور حدیثیں پڑھنے کا رواج موجود. اور آج بھی یہودی بیچ کا ایک دور وہ تبدیل ہو گئے تھے, دوبارہ پھر اپنے مذہب کی طرف آ رہے ہیں. آج بھی یہودی اپنے اعتقادات میں بالکل کامل ہوتے ہیں. اب اگر ہمارا کوئی آدمی باہر جائے اور باہر جانے کے بعد یورپ کے ماحول میں رہے, شراب سے بچ جائے, سور سے بچ جائے, لیکن مچھلی اس کے سامنے آئے اور اس وقت وہ یہ اعتراض کرے کہ یہ مچھلی چھلکے والی نہیں ہے, کہ میں نہیں کھاؤں گا, ہمارا کوئی آدمی اس چیز کو جو ہے تصور نہیں کر سکتا ہے. بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی بات کہی تو ہمارا مذاق اڑایا جائے. عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے عقیدے میں مکمل ہیں تو یاد رکھیں کہ کوئی آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا. اب سے چند سالوں پہلے کا تذکرہ ہے اسی امریکن سینٹر کا, جہاں پر انگلش لینگویجز کی کلاسز ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہی مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے صرف زبان کو بہتر بنانے کے لیے. مسئلہ یہ زیر بحث آ گیا بات چیت کے درمیان کہ مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں. پڑھانے والا, یا یہ کہہ لیجیے کہ پڑھانے والی جو تھی وہ عیسائی تھی. عقیدہ یہ زیر بحث آ گیا کہ مسلمانوں کے کیا طریقے ہیں, کیا رسم و رواج, اور عینی چاہیے بھی موجود ہیں کہ دوران گفتگو ایک مرتبہ کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے اعتراض کر دیا کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بغیر چھلکے کی مچھلی نہیں کھاتے. ایک اعتراض کیا گیا اور اس لیے کیا گیا کہ وہ عیسائی جو ہے ان کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسے ویس پوائنٹ ڈھونڈیں اور اس کے بعد مذاق اڑائیں. چنانچہ اس کے سامنے جس طرح بعض اوقات اپنی کوئی چیز غلط ہو تو دوسرے کے سامنے اس کا مذاق اڑا کر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی اس بے وقوفانہ عقیدے کو مانتے ہیں. چنانچہ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا. اب تک یہ گفتگو بہت ہنسی مذاق کے ساتھ ہو رہی تھی, لیکن جیسے ہی کسی نے یہ مسئلہ رکھا کہ مسلمانوں کے کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو کچھ مچھلیاں کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے, تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی. اور سنجیدہ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں, اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں, اس لیے کہ میں یہودیوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھتی ہوں یو ایس اے کے اندر, اور یہودی بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ بہت سی مچھلیوں کو کھاتے ہیں اور بہت سی مچھلیوں کو نہیں کھاتے. تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے, ہمیں اس کے اوپر اعتراض کی ضرورت نہیں. تو اب یو ایس اے جیسے ملک کے اندر بیٹھ کر یہودی جیسی قوم اتنی دولت بھی ہے, اتنا پیسہ بھی ہے, لیکن اپنے عقیدے پر کیونکہ ان کو مکمل یقین ہے, اس لیے جن باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں کوئی ان کا مذاق نہیں اڑاتا. اگر ہم میں سے کوئی آج آگے بڑھ کر یہ کہے کہ مثلاً پی آئی اے کے اندر شراب کی سرو کی جاتی تھی وہ بند کر دی جائے, یا کوئی پہلے حرام مثلاً نام حرام عورت کو نہیں لانا چاہیے سامنے, تو مذاق اڑایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ خود ہم اپنے عقیدے میں سچے نہیں. لیکن آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ اسرائیل کی ایئر لائن دنیا میں غیر مسلم ایئر لائنس کے اندر وائٹ ایئر لائن ہے, کہ جس کے اندر سور کا گوشت نہیں دیا جاتا. اور اس لیے نہیں دیا جاتا کہ خود یہودی مذہب کے اندر سور کا گوشت حرام نہیں, مکروہ ہے, اس کو برا سمجھا گیا ہے. تو مکروہ ہے اس لیے وہ اپنی ایئر لائن کے اندر ہر چیز سپلائی کرتے ہیں, لیکن جو چیز ان کے نزدیک مکروہ ہے, حرام بھی نہیں مکروہ ہے, اس کو وہ سپلائی نہیں کرتے. اور کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا, یہ ہمارا مذاق اڑایا جائے گا, یا لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آج 20 صدی میں بیٹھ کر حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں. ان کو اس کی کوئی فکر نہیں, اس لیے ان کا مذاق آپ کو کہیں ہوتا ہوا نہیں دکھے گا. نہ لطیفے ایسے ملیں گے, نہ کتابیں ایسے ملیں گی, نہ واقعات ایسے ملیں گے. جہاں آپ کو مذاق اڑتا ہوا نظر آئے گا تو مسلمانوں ہی کے بارے میں مذاق اڑتا ہوا نظر آئے گا, اس لیے کہ ہم خود احساس کم تری میں مبتلا ہیں. ہم گاڑی تو رکھتے ہیں لیکن ڈر ڈر کے رکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے یا کوئی مذاق نہ اڑا دے. ہم دوسری عبادتیں انجام تو دیتے ہیں لیکن ڈر ڈر کے انجام دیتے ہیں کہ کہیں کسی نے دیکھا تو ہمارا مذاق نہ اڑایا جائے. لیکن ہمارے مقابلے میں وہ غلط قوم اپنے عقیدے کو سچے دل سے مانتی ہے تو کسی نے مذاق نہیں اڑایا. ایک چھوٹی سی مثال کہ پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک کرے, پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرے اور پاکستان کی فوج لڑنے سے انکار کرے. ہماری گفتگو اس وقت اس موضوع پر ہے کہ جو احکامات شریعت, اور ہم ہر ایک کی وجہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو یقین نہیں, اس کا جواب ہمیں دیں, یا اس لیے پوچھتے ہیں کہ دوسرے مذاق اڑا رہے ہیں ان کا منہ بند کرنا چاہیے. لیکن اس کا بھی جواب آپ دیکھیے کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کر اور پاکستان کی فوج نہ لڑے, یہ کہہ کر کہ آج ہماری چھٹی کا دن ہم نہیں لڑیں گے, یا یہ کہے کہ آج ہماری مذہبی تعطیل ہم نہیں لڑ سکتے, تو کتنا مذاق اڑایا جائے گا. خود ہمارے اپنے بھائی بیٹھ کر مسلمان مذاق اڑائیں گے, ٹھیک ہے, کیا ایسا بھی کیا مذہب کی جان چلی جا رہی ہے اور مذہب کی فکر, اور جب ہم مذاق اڑائیں گے تو دوسرے بھی ہمارا مذاق اڑائیں گے. لیکن یہ واقعہ تو پوری دنیا کے سامنے آ گیا, اور آپ نے کہیں اس کے اوپر مذاق اڑتے نہیں دیکھا ہوگا کہ 73 کے اندر جس وقت مصر والوں نے اور شام والوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس دن اسرائیل کے اندر یوم السبت منایا جا رہا تھا، وہ دن کے شریعت موسوی کے اندر اس دن ہتھیار کا اٹھانا حرام ہے، سواری پر سفر کرنا حرام ہے، سوائے اشد ضرورت کے، جب تک کہ آپ اپنے مستحق سے جو ان کا ردی ہوتا ہے اس سے آپ دریافت نہ کریں۔ جنگ ہوتی اور اسرائیل جیسا ملک جسے یہ پتا ہے کہ ہم دشمنوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، حقیقتا اسرائیل اپنی جگہ غلط ہے، ہماری گفتگو کا نتیجہ نہ نکلے کہ ہم حمایت کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بتا رہے ہیں جسے پتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنا، جنگ ہوتی ہے، اٹیک ہوتا ہے اور تمام دنیا کے اخبارات میں لکھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اسرائیلی فوجیوں نے دفاع بھی نہ کیا بلکہ اسی طرح کھڑے رہے، جس حد تک بغیر ہتھیار کے لڑ سکتے تھے لڑے، اس لیے کہ آج کا دن ہمارے لیے ہتھیار اٹھانا حرام۔ باقاعدہ جب تک کہ تل ابیب سے وہاں کا جو سب سے بڑا ربی تھا، جو چیف ربی تھا، کہہ لیجیے آپ اس قید عالم، اگر سے کوئی مقابلہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، جب تک کہ وہاں سے یہ آرڈر آ گیا کہ ایسی صورت میں لڑنا جائز ہے بلکہ واجب ہے، اس وقت تک ہتھیار نہیں اٹھائے، اور یہ حکم آیا کہ ہتھیار اٹھائے، اور اس تھوڑے سے تعطل کی وجہ سے، تھوڑی سی ٹال مٹول کی وجہ سے، یا تھوڑی دیر تک نہ لڑنے کی وجہ سے ایک بڑا حلقہ، بڑا علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اپنے دین پر اور اپنے غلط عقیدے پر ان کا اتنا اعتماد تھا کہ پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس علاقے کو آزاد کرایا بلکہ مصر کے اندر پہنچے، اور دنیا میں کوئی ان کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہ کر سکا، یہاں تک کہ مسلمان تک، مصر کے اخبارات، شام کے اخبارات، لبنان کے اخبارات، کسی نے اس چیز پر ان کا مذاق نہیں اڑایا کہ حملہ ان کے ملک پر ہو رہا اور وہ حملے کا مقابلہ بھی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عقیدے پر بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور تمام ہر قسم کے مذاق کا سامنا کرنے کو تیار ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ دوسرے ان کا مذاق اڑائیں یا دوسرے ان کو برا بھلا کریں۔ اور یہ بھی سب اخبارات میں آیا تھا کہ برطانیہ کے چرچل کا جب انتقال ہوا، سر ونسٹن چرچل کا، تو تمام دنیا سے مندوبین پہنچے تھے۔ اب اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیں تو یہ کتنی بڑی باتیں بن جاتی ہیں، اور کیوں بن جاتی ہیں؟ کہ اس لیے کہ اس کو اپنے عقیدے پر پورا پورا بھروسہ اور یقین، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں، یہ یقین ہے کہ پوری دنیا میری مخالف ہو تب بھی میں اپنے عقیدے پر رہوں گا۔ چرچل کا انتقال ہوتا ہے، تمام دنیا سے مندوبین آتے ہیں، اور چرچل کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، عظیم ہستی برطانیہ کی، برطانیہ کا تحفظ کرنے والا اور بچانے والا، جنازہ اٹھا کر قبرستان تک لے جایا جاتا ہے، لمبا راستہ ویسٹ منسٹر تک۔ اب جب جنازہ گیا، تمام دنیا کے اکثر ممالک کے صدر یا وزیر اعظم موجود تھے، یا بہت سے ممالک کے وزیر اول وہاں پہ موجود تھے۔ جب یہ جنازہ اٹھایا گیا تو سب لوگ چلے جنازے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے اتنا لمبا فاصلہ طے کر۔ اسرائیل کا وزیر اعظم واحد شخص تھا جو تمام راستے پیدل چلا، اور جب سوال کیا گیا کہ آپ تمام راستے پیدل کیوں گئے، تو جواب اس نے یہ دیا کہ آج کے دن ہمارے یہاں سواری کے اوپر اس وقت تک سفر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہم اپنے اس پادری سے یا خوف سے یا ردی سے اجازت نہ لیں، اور مجھے کیونکہ اجازت نہیں ملی ہے چرچل کے جنازے میں سواری پر سوار ہونے کی، اس لیے میں پیدل چلوں گا اور دوسروں کے ساتھ سواری میں سوار نہیں ہوں گا۔ ہمارا اور ہمارے ملک کا اور ہمارے معاشرے کا کوئی آدمی اس قسم کی حرکت کرتا تو کارٹون بھی بنتے ہیں، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، لطیفے بھی بنائے جاتے ہیں، تمام دنیا کے اندر ایک ہنگامہ مچ جاتا کہ دیکھو یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ ایسے موقع پر اس قسم کی باتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن کسی نے نہ مذاق اڑایا، نہ کسی نے کارٹون بنایا، بلکہ لوگوں کے دل میں عظمت اور پیدا ہو، اور یہی خیال ہوا کہ جو قوم اپنے عقیدے پر اتنی مضبوطی سے ڈٹی رہے، یقیناً وہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتی یا ہار نہیں سکتی۔ یہ غلط عقیدے والوں کی مثال ہم دے رہے ہیں تو صحیح عقیدے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اگر آپ کے پاس صرف عذر یہ بہانہ یہ کہ اگر ہم دلیل نہ لے کر آئیں تو پھر لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ کسی قسم کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ جب تک کہ آپ کے دل میں یہ خیال رہے گا کہ اگر دلیل نہیں تو ہمارا مذاق اڑے گا، اب دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وہ دلیل ہے جو ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہمارا مستحق اجازت نہ دے گا ہم فلاں کام نہیں کریں گے، یہ دلیل ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن کتنے مومن نظر آئیں گے کہ اگر کوئی ان پر اعتراض کرے کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی، تو وہ قرآن سے جواب لائیں گے، حدیث سے جواب لائیں گے، لیکن کتنے ایسے مومن ہیں جو کہیں گے کہ ہمارے مستحق نے کہا ہم نے رکھی آگے، ان کو کوئی مطلب نہیں کہ قرآن میں ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں، ایسا مومن کوئی نظر نہیں آئے گا، بہت شاذ و نادر، بہت ہی کم۔ عام طور پر جواب یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، معلوم کر کے بتائیں گے، یہ ہم نے رکھی ہے، ہمارے معاملات میں دخل مت ہو۔ لیکن یہ جواب کتنوں کے پاس ہوتا ہے کہ ہمارے مستحق کا حکم ہے، وہ جو کچھ کہیں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ ہمارا احساس کمتری ہے، ہم خود احساس کمتری میں مبتلا ہیں، خود اپنے احسانات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی غلطی ہو، شاید اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی عقیدہ توحید کو مضبوط کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ ایسا کام کیوں کرتے ہو تو جواب آپ کا صرف یہ ہو کہ خدا اور رسول سچے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر عمل کرنا، اور خدا اور رسول کا سچا ہونا اس وقت منصر ہے جب آپ کو خود پتا ہو اور آپ دلیل دے سکیں۔ خدا کے وجود کے بارے میں جو ہماری گفتگو چلے گی تو آج کل جدید سائنس کے اعتبار سے چلے گی، کائنات کے اعتبار سے چلے گی، اور عقلی دلیل بھی آ جائے گی، لیکن آج ابتدا ہم یہ دیتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ دو عقیدے ایسے ہیں، دو عقیدے کہ جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا اور نہ کوئی انکار کر سکے گا۔ اس میں پہلا عقیدہ جو ہے وہ خدا کے وجود کے بارے میں، کوئی آج تک ایسا نہیں جو خدا کے وجود کو نہ مانتا، خدا کا انکار کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، بہت سے دوری اختیار کرے گا, لیکن تصور ہے خدا کہ خدا کسے کہتے ہیں, تصور جو ہے خدا کا اس سے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا, بلکہ تاریخ کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے, دوسری جنگ عظیم کے درمیان ایک انتہائی نازک وقت آیا تھا, اور وہ نازک وقت یہ تھا کہ ہٹلر کی فوجیں ایک طرف پورے ویسٹ یورپ کو ختم کر کے فرانس کو فتح کر کے ہندوستان کے ساحل کے سامنے پہنچ چکی, انگلش چینل کے ایک سرے پر ہندوستان کا, دوسرے سرے پر جرمنی آ چکا تھا, ایسٹرن یورپ پورا جرمنی کے ہاتھ میں تھا, اور یہاں تک کہ روس کے اندر فوجیں داخل ہو چکی, یورپ پورا ختم ہو چکا تھا, اور دوسری طرف سے جاپان آ رہا تھا اور برما تک پہنچ چکا تھا, کلکتہ تک بھی بمباری کی افواہیں اڑ چکی تھی, آدھا ایشیا ان کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا. اس نازک موقع کے اوپر دنیا کے تین بڑے اکٹھا ہوئے, روس کے اسٹالن, یو ایس اے کے روزویلٹ اور برطانیہ کے چرچل, اور یہ طے پایا کہ اب اس سے اگر ہم کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو متحد ہو کر ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بحر اوقیانوس کے اوپر اٹلانٹک کے اندر ایک جہاز کے اوپر یہ کانفرنس ہوئی, جو بہت مشہور واقعہ ہے دنیا کا, اور وہاں پر ایک معاہدہ تیار کیا گیا جس کے اوپر سب نے دستخط کیے. اب یہ تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے جو جنگ عظیم کی آپ کو تاریخیں ملیں گی کہ معاہدہ تیار ہوتا ہے اور دستخط ہوتے ہیں. اس وقت اسٹالن کے منہ سے ایک خطرہ نکلا اور ایک عجیب خطرہ اس کے منہ سے نکلا. یہ کون ہے؟ یہ مارشل جوزف اسٹالن ہے کہ جو روس کا سربراہ, اور روس وہ ہے کہ جس پر ایک زمانے میں بورڈ لگا دیا گیا تھا اور طویل عرصے تک لگا رہا کہ دنیا میں کہیں خدا ہو یا نہ, لیکن یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے ہم نے خدا کو نکال باہر کیا. اس مملکت کا اسٹالن جو ہے وہ معاہدے میں دستخط کرتا, اور ادھر دستخط ہوئے اور ادھر خطرہ یہ نکلا کہ خدا کرے ہمارا یہ معاہدہ کامیاب ہے. وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے خدا کو اپنی حدود سے باہر نکال دیا, لیکن یہ فطری تصور جو موجود ہے کہ ادھر دستخط ہوئے اور ادھر اس کے منہ سے پہلا خطرہ یہ نکلا کہ خدا کرے ہمارا یہ اتحاد کامیاب رہے, یہی وہ خدا کا تصور ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ انسان زبان سے کتنا ہی انکار کرے لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ موجود نہ ہو اور کبھی نہ کبھی زبان کے اوپر نہ آئے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی مزید وضاحت کہ کس طریقے سے یہ عقیدہ ہر ایک کے پاس ہے, یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہوگا. پورا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے, وقت میں آپ کو زیادہ نہیں لیا, یہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہوگا. اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو اور ہوگی 7 یا 8 منٹ کی, وہ یہ ہے کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے, اور مذہب جو ہے اگر ہم مذہب رکھیں تو ہم پر کیا فرق پڑے گا, اور مذہب کا انکار کریں تو ہم پر کیا فرق پڑے گا. پھر اس کے ذمے عقیدہ توحید, رسالت نبوت وغیرہ سب آئے گا, اور گفتگو کا سلسلہ چلتے ہوئے قیامت تک پہنچے گا, اور پھر وہ ہمارا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ قبر کا موضوع تفصیل کے ساتھ جو لایا جائے کہ کس کون سے گناہ ہے جن سے عذاب ہوتا ہے, کن گناہوں سے عذاب بچتا ہے. پھر وہی بات کہ ہماری تقریر اور قبر کا نام نہ آئے ناممکن ہے, وہ آئے گی کسی نہ کسی طریقے سے. بہرحال پھر اس کے بعد یہ موضوع وہاں تک ختم ہوگا, بس یہ کہ پروگرام اس وقت تک چلتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی. جو صاحبان جانا چاہیں وہ تفصیل سے جا سکتے ہیں, اور جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. دوسرا وسیلے کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, عقیدہ رسالت یہ ایسا عقیدہ جس پر کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. یہ تفصیل آ جائے گی کہ کوئی ایسی قوم دنیا میں نہیں ملی اور ابھی نہیں ہے کہ جو اس کا انکار کر سکے. یہ دو سائنسدان خود نکلے آسمانوں میں, یعنی مشاہدہ انہوں نے کیے, جب دوربین بنی اس کے بعد سب سے بڑا فرق پڑا, ٹیلیسکوپ کی عمل جو ہے وہ سائنس کو پوری تبدیل کر دی. اس کے بعد پھر یہ مزید جیسا جیسا مشاہدہ ان کا بڑھتا جا رہا ہے. سب سے بڑا اس نے کام کیپلر نے کیا تھا, اور یہ گلیلیو نے کیا تھا, اور پاپر نے کیا. یہ ٹیلیسکوپ کے آنے نے بتا دیا کہ جہاں ہزاروں اور لاکھوں سال والے ستاروں کو دیکھ رہے تھے, وہاں انہوں نے بتا دیا کہ اس قسم کی کوئی چیز یہاں پر موجود نہیں ہے. اور آج کل تو بالکل ایک انسان نکل کر جا چکا ہے, کائنات میں دیکھ چکا ہے, اپنے پیغامات بھجوا چکا ہے, سب کچھ کر چکا ہے, کیونکہ یہ مکمل یقین کی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ اسلامی عقیدہ ہے. یعنی دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 7 آسمانیں کس بنیاد پر تھا, ان کا ایک اپنا عقیدہ تھا, ایک بنیاد تھی, وہ بنیاد ان کی ختم ہو گئی, چنانچہ عقیدہ بھی خود بخود ختم ہو گئی. تو بڑا تفصیلی مسئلہ ہے علم حیات کا, فلکیات کا, اسٹرونومی کا, لیکن آج کل یہ متفقہ بات ہے مشاہدے کی وجہ سے.